بہت بہت شکریہ وہاں شکریہ بدار صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دو بہت اہم موضوع تھے اور دونوں بھی بڑے تفصیل طلب تھے اور دونوں موضوعات کے لیے دو دو گھنٹے چاہیے تھے، پھر بھی مولانا نے بڑا احسان کیا کہ ڈیڑھ گھنٹے میں کور کر لیا. یعنی موضوعات دونوں بھی بڑے ٹف تھے اور بہت ہی سمجھانے کی ضرورت تھی، اور ہم بھی مجبور تھے کہ ان کو ہم نے کھڑا کر دیا. اب وہ موضوع بھی ایسے تھے کہ وہ بغیر اس کا بیک گراؤنڈ سمجھائے کہ وہ آپ اس کو سمجھ بھی نہیں پا سکتے تھے. تو دونوں موضوع پر انشاءاللہ یہاں جو علماء ہیں وہ مزید اس کو وضاحت کے ساتھ آئندہ نشستوں میں اس کو بتانا ضروری ہے. تراویح کا مسئلہ رمضان آ رہا ہے، مفتی صاحب ہمیشہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کو بتاتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے، 8 رکعت کا نام تراویح نہیں ہے. آپ 8 رکعت پڑھ کے بڑے اطمینان سے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ میں بھی چلے جاؤں گا. ہم نے تراویح نہیں پڑھی، تراویح 20 ہی پڑھے. چاہے آپ قرآن پورا نہ سنیں تو تراویح تو پوری آپ کی 20 رکعت ہی پڑھے تو ہی تراویح ہوگی. قرآن سننا الگ سنت ہے، تراویح پڑھنا الگ سنت ہے. بھیا تو یہاں اس وقت میرے پاس اب بزرگ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاء اللہ تمام بزرگ علماء کرام جو ہمارے لیے بڑی نعمت ہیں یہ یہاں موجود ہیں، ان سب کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت ہم لوگ انشاءاللہ نکالیں اور آپ لوگ بیٹھیں. بزرگوں کے پاس تھوڑی باتیں بھی بڑی نصیحت آموز ہوتی ہیں. میں اس موقع پر ہمارے مہمان حضرت مولانا امتیاز الرحمان صاحب تھانوی، امام و خطیب ایشیا اسلامی سینٹر ہیوسٹن ٹیکساس سے تشریف لائے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں. میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو نصیحت فرمائیں. مولانا امتیاز الرحمان صاحب تھانوی مرکز الحال.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. بزرگان محترم، برادران اسلام، حضرت مولانا مفتی نوار الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے جو آج یہ مجلس سجائی ہے، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ایسی مجلسیں بار بار چلتی رہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے رہے. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا تھا جو کسی نے دار العلوم دیوبند کے بارے میں کہا تھا کہ ہند میں تو نے کیا شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند، ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. لیکن آج وہ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پورے عالم میں کیا اسلام کا جھنڈا بلند. یہ صرف اب ہندوستان کی تخصیص نہیں رہی بلکہ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اکابرین علماء دیوبند کا نام لیا جا رہا ہے اور مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد کے بھی استاد تھے ولایت سہارنپور میں اور جامعہ شرفیہ میں کچھ دیر ہمیں بلکہ کافی دیر ان سے صحبت کا موقع رہا، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفے میں پیدا ہوئے، وہاں ان کا مسلک گرو ہوا، پلا بڑھا، جو بھی خدمات ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ احناف کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو اگر 4 چاند لگائے ہیں تو وہ علماء دیوبند نے لگائے. دیوبند ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور وہاں پر حضرت مولانا قاسم صاحب نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پودا لگایا. حضرت مولانا قاسم صاحب نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کس درجے کے عالم تھے، کس پائے کے بزرگ تھے، کیا ان کی شخصیت تھی، وہ ایک مثالی شخصیت کہا جا سکتا ہے ان کو اپنے زمانے میں، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے. اخلاص و للہیت کا ایک پیکر زمین پر چلتا پھرتا تھا اور جس وقت یہ دیوبند ادارہ بنا ہے تو آپ جانتے ہیں، ابھی ہمارے مولانا بھی بیان فرما رہے تھے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے جب انگریز نے وہاں پہ غلبہ پا لیا اور سارا دور دورہ اس کا ہو گیا تو اب ہمارے اکابرین نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ یہاں پر دین کی تعلیم اس طریقے سے عام کر دی جائے کہ مسلمانوں کا دین محفوظ ہے اور مسلمان جیسے کہ لارڈ میکالے نے جب اس نے انگریزی تعلیم وہاں پر روشناس کرائی تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے افراد ہندوستان سے چاہتے ہیں کہ جو رنگ روپ میں تو ہندوستانی ہو لیکن زبان ہماری بولتے ہو لباس ہمارا پہنتے ہو وہ ہم زبان کے ذریعے سے ایسا تغیر چاہتے ہیں. ان اکابرین نے یہ کہا کہ ہم ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو زبان اور وطن کے حساب سے تو ہندوستانی ہو لیکن چلنے پھرنے میں شریعت کا پیکر ہو. الحمدللہ بہرحال تو اس زمانے میں جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ان اکابرین نے چونکہ بہت سے فتنے کھڑے ہوئے اور شاید بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین پر عیسائیت کا بھی ایک بڑا فتنہ تھا, نصرانیت کا بھی ایک بڑا فتنہ تھا, اور انگلستان سے پادری اور پریسٹ باقاعدہ تیار ہو کر فارسی زبان سیکھ کر ہندوستان جایا کرتے تھے اور پھر کھلے مناظرے کے چیلنج ہوا کرتے تھے, جگہ جگہ وہ اپنی محفلیں لگایا کرتے تھے. میں نے ایک واقعہ دیکھا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی وعظ میں کہ ایک پادری حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. شاہ صاحب حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے تو اس پادری نے آ کر شاہ صاحب سے یہ کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا سوال شعر میں ہوگا اور مجھے جواب بھی شعر میں چاہیے. آج کل لوگوں کو یہ بھی ایک بڑا خبط ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ادب سے بالکل عاری ہیں, یعنی نہ ان کو اردو ادب آتا ہے نہ فارسی ادب سے ان کی کوئی شناسائی ہے نہ عربی ادب سے, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو عالم ہوتا ہے ہمارے جیسا وہ بالکل صفوں میں بیٹھنے والا نہ ہو بلکہ اسے علم پڑھا ہو تو الحمدللہ وہ عالم اردو ادب سے بھی بہت شناسائی رکھتا ہے, فارسی ادب بھی اسے آتا ہے, اور ہمارے یہاں تو ابتدا میں پڑھائی ہی فارسی جاتی تھی پہلے, یہ تو اب تھوڑا سا سلسلہ منقطع ہو گیا. لیکن بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ صاحب سے اس نے آ کر یہ کہا کہ میں ایک سوال میرا ہے لیکن ہے شعر میں اور جواب بھی شعر میں چاہیے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ سوال کریں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے شعر کا جواب شعر ہی میں دیں. اس نے کہا کہ کسے بگفت, اب یہ دیکھیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کسے بگفت کہ عیسیٰ بمصطفیٰ اعلاست. ایک آدمی آتا ہے تو یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا اور برتر ہے. کسے بگفت کہ عیسیٰ بمصطفیٰ اعلاست, اور دلیل اس کی یہ ہے کہ این بزیر زمین دفن و آب اوج سماست. دلیل یہ ہے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں, زمین میں ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر ہیں, تو ظاہر ہے کہ جو جس بلندی پہ بیٹھا ہے وہ اعلیٰ ہے, اور جو زمین کی تہ میں ہے وہ والعیاذ باللہ اس کے کہنے کے مطابق وہ پست. تو اس نے کہا کسے بگفت کہ عیسیٰ بمصطفیٰ اعلاست کہ این بزیر زمین دفن و آب اوج سماست. تو قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے فرماتے کہ شاہ صاحب نے فوراً اس کے جواب میں کہا بگفتمش کے نہ حجت قوی باشد. میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی بودی قسم کی تم دلیل لے کے آئے ہو, تو یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. بگفتمش کہ نہ حجت قوی باشد حباب برسر آب و گوہر تہے دریا. دیکھو کہ بلبلا اوپر ہوتا ہے اور جو موتی ہوتا ہے وہ ہمیشہ سمندر کی تہ میں ہوتا ہے, اب تم بتاؤ کہ کس کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے فتنوں کا ہمارے اکابر نے مقابلہ کیا ہے, یہ بھی ایک فتنہ تھا, اور بڑے بڑے فتنے آئے بہرحال ایک میں واقعہ یہ پڑھ رہا تھا کہ شاہ صاحب ہی کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آ کے سوال کیا کہ ایک چوراہا ہے جہاں سے چاروں طرف راستہ نکل رہا ہے, وہاں دو آدمی موجود ہیں, ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے, اور ایک تیسرا آدمی آ کے وہ آتا ہے, اس کو راستہ معلوم کرنا ہے, یہ بتائیے کہ وہ کس سے معلوم کرے, جاگنے والے سے یا سونے والے سے. اور مقصد اس کا یہ تھا سوال کا کہ تمہارے ہی مذہب کے مطابق, تمہاری ہی تعلیمات اور دین کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو زندہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں. اس نے بڑی وہ تعبیر یہ پیش کی کہ ایک آدمی سو رہا ہے, ایک جاگ رہا ہے, اور ایک تیسرا آدمی آتا ہے چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا سیدھا جانا ہے, تو کس سے راستہ پوچھے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیٹھ جائے, سونے والے کے جاگنے کا انتظار کرے. تو کہا کہ اس جاگنے والے سے کیوں نہ پوچھے, فرمایا وہ تو خود منتظر ہیں کہ سونے والے اٹھے اور راستہ. یہ ہمارے اکابرین روافض سے بڑا مقابلہ تھا, آپ نے ابھی باتیں سنی. تو یہ مجھے اس زمانے کے احکاد حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ لکھی اپنی کتاب میں, اپنے آواز میں فرمایا کہ اس زمانے میں جب شیعہ وہاں پہ نکالا کرتے تھے تعزیہ, تو مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمتہ اللہ علیہ یہ سنیوں کا تعزیہ نکالا کرتے تھے, تو فرمایا وہ بھی شعر و شاعری کرتے تھے, یہ بھی شعر و شاعری کرتے تھے, یعنی شاعری میں بھی تقابل ہوتا تھا. تو فرمایا اس زمانے میں ایک شعر کہا گیا, اللہ نے اس کو ایسی قبولیت دی. اور ایک واقعہ یہ بھی درج ہے کہ ایک شیعہ, پرانے زمانے میں نے دیکھا پاکستان کی بھی اکثر مساجد میں یہ شعر لکھا ہوتا تھا, اب کم ہو گیا بہرحال. تو وہ خلفائے اربعہ کے بارے میں لکھا ہوتا تھا, تو اس زمانے میں ایک شعر سنیوں نے پڑھا اور وہ اتنا مقبول ہو گیا کہ شیعوں کے بچے بھی اس شعر کو پڑھنے لگے.
اچھا.
اور وہ شعر یہ تھا کہ سنی امن نعرہ اللہ اکبر می ظلم, میں سنی ہوں اور میں اللہ اکبر یعنی نعرہ توحید کا نعرہ لگاتا ہوں, اور دم سے ہوں بکر و عمر عثمان و حیدر می ظلم, میں ان سب کی تعریف کرتا ہوں. تو بڑے بڑے یہ ہمارے اکابرین نے, انہی میں سے جیسے آج آپ نے ایک فتنے کا یہ بھی ذکر سنا غیر مقلدیت کا, الحمدللہ آپ نے اس پر اتنی, میں سمجھتا ہوں کہ سیر حاصل بحث سن لی ہے. تراوی کا مسئلہ آپ نے سنا, طلاق صلات کا مسئلہ سنا, فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ سنا, آمین بیل جہد بل جہر کا مسئلہ سنا. یہ اصل میں ہماری طرف سے تشدد نہیں ہے, نہ ہماری طرف سے کوئی ایسے مسائل کے اندر کوئی یلغار ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب, جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ جب آپ تان و تشنی کا دروازہ کھولتے ہیں تو پھر مجبوراً ہمیں زبان کھولنی پڑتی ہے, ورنہ جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی رحمہم اللہ تعالی, یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں, اور ہمارا یہ مسلک نہیں ہے, نہ ہمارا یہ الحمدللہ ہمیں اخلاق اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ان حضرات کے بارے میں کوئی ایک کلمہ بھی ایسا کہیں کہ جس سے گستاخی ہوتی نہیں بلکہ کوئی پہلو نکلتا ہو. ایسا بھی الحمدللہ ہم کوئی کلمہ ان ائمہ کے بارے میں نہیں کہتے, البتہ ہم ترجیح دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. اور میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ ائمہ ایسے نہیں بنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کسی مدرسے میں گئے اور وہاں سے جا کے پڑھ کر وہ مجتہد اور امام بن گئے؟ ایسا نہیں ہے. آپ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھیں گے, ان کے واقعات پڑھیں گے, تو ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امام صاحب تاجر تھے, تجارت بھی فرمایا کرتے تھے اور علم کا کام بھی کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک معمول یہ بھی تھا کہ ایک قرآن دن میں ختم ہو رہا ہے, ایک قرآن رات میں ختم ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جو شخص جس کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہو اور جس پر اللہ نے اتنا فضل فرما دیا ہو کہ جو ایک قرآن کریم جو ہے وہ دن میں ختم کرے اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کرے, تو پھر منبع علوم تو قرآن ہے, پھر اس سے اگر چشمے نہیں پھوٹیں گے تو پھر کس سے چشمے پھوٹیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے امام نہیں بنے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں آپ نے سنا کہ مسئلہ خلق قرآن پر ان کو بہت تکالیف دی گئی، کوڑے مارے گئے، درے لگائے گئے، لیکن وہ ڈٹے رہے. وہ ایک تفصیل ہے، میں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا، فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، تو پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا سلوک کی، کیا برتاؤ فرمایا، کیا اللہ نے آپ سے معاملہ کیا. میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو فرشتوں سے کم نہ تھے، جب زمین پہ چلتے تھے تو وہ اللہ زمین سے پیار کرتی تھی، ان کے قدم کو زمین چومتی تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کے قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے تھے، جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی تھیں، جن کا چلنا بھی عبادت اور سونا بھی عبادت. تو فرمایا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ امام احمد ابن حنبل، کہ اے امام احمد ابن حنبل، تم نے ہماری کتاب کے بارے میں بڑی تکالیف برداشت کی. فرمایا ہم تمہیں انعام یہ دیتے ہیں، قاری صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، فرمایا خواب میں امام صاحب بتا رہے ہیں کہ کرسی رکھ دی گئی عرش الہی کے سامنے، اور کہا کہ احمد ابن حنبل اس پر بیٹھو، اور فرمایا کہ دن رات اللہ کے فرشتے مجھ پر انوار کی بارشیں کرتے. کیا مقام ہے ان ائمہ کا، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی سیر حاضر بحث سنی ہے، اور مولانا روح الامین صاحب کا مقالہ آپ نے سنا، ابھی آپ نے تراویح کے بارے میں سنی. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے احادیث کے حوالے سے بات کی. مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے فرائض کا حساب ہوگا، فرض نمازیں پوری ہوں گی پھر آگے معاملہ چلے گا. لیکن اگر کسی کی فرض نمازیں پوری نہیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی سنتیں لے آؤ، اور ان سنتوں کو وہاں پر فرض کا درجہ دے دیا جائے گا، تاکہ اس کا کسی طرح حساب و کتاب برابر ہو جائے، پھر نفلوں کا معاملہ آئے گا. اور ہم رمضان میں تو آپ سنتے ہیں وہ حدیث علماء سے کہ نفل نماز کا مرتبہ رمضان میں فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو اگر دنیا میں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو آخرت میں یقیناً یہ معاملہ ثابت ہے. تو موسیٰ صاحب نے فرمایا کہ اب سوچنا یہ کہ یہ سنتیں یہ بدل بنیں گی فرائض کا، فرائض تو نہیں مکمل ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی سنتیں لے آؤ، ہم ان سنتوں کو بدل بنا دیں گے اور اس کو فرائض کے میں شمار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ جیسے فیصلہ فرمائے. تو پھر فرمایا کہ اب ذرا گنو دن میں فرائض کتنے، مجھ سے کہا گنو. تو میں نے کہا دو فرض ظہر کے ہیں، فجر کے ہیں، چار ظہر کے ہیں، چھ ہو گئے، چار جو ہیں وہ عصر کے ہیں، دس ہو گئے، اور تین جو ہیں وہ مغرب کے ہیں، تیرہ ہو گئے، اور چار عصر کے عشاء کے فرض ہیں، سترہ ہو گئے، اور تین وتر چونکہ واجب ہیں تو وہ بھی فرمایا کہ ان کی قضا ہوتی ہے لہذا ان کو شمار کیا جائے گا. تو کتنی رکعتیں بنی، فرض کتنے بنے؟ فرمایا صاحب سنتیں شمار کر لو، دو سنتیں فجر کی ہیں، چھ سنتیں ظہر کی ہیں، چار پہلے کی اور دو بعد کی، کتنی ہو گئی؟ آٹھ ہو گئی. عصر کی چار ہیں وہ غیر موقعہ ہیں، کتنی ہو گئی؟ بارہ ہو گئی. اور پھر دو سنتیں مغرب کی ہیں، اور پھر چھ سنتیں عشاء کی ہیں. تو فرمایا بیس فرض کا بدل، بیس سنت تو ہو سکتی، آٹھ اور بارہ کیسے ہو سکتی؟ اگر بیس رکعت فرض ہیں تو بیس ہی سنتیں بھی دن میں موجود ہیں. تو فرمایا تراویح بھی بیس ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تراویح بھی بیس رکعتیں ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے. بہرحال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس بہت خوبصورت مجلس تھی، اور یہ جو نئے نئے ہمارے زمانے میں مجتہد پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بس اجتہاد کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے مسائل ہیں انہوں نے کہا اجتہاد کرو، اور علماء کی کوئی قدر و منزلت نہیں سمجھتے. یاد رکھیے جو حضرات مجتہد بنے وہ بھی پہلے مقلد تھے، انہوں نے بھی کسی کی تقلید کی، پھر اللہ نے درجہ اجتہاد تک پہنچایا، اب آج ان کے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں مقلد ہیں. لیکن ابتدا وہ بھی مقلد تھے، انہوں نے بھی کسی استاد سے پڑھا. ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے جو ان کے عزیز بھی تھے، تو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ تقلید شرک ہے، تقلید. تو وہ صاحب نے کہا کہ اچھا جب آپ استاد کے پاس پڑھنے گئے تھے تو استاد نے کہا الف، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ الف. انہوں نے کہا با، آپ نے کہا با، فرمایا کتنے حروف ہیں تاج جی ہیں، کہا 28 29، تو کہا اس کا مطلب آپ تو پہلے دن سے مشرک ہیں، 28 دفعہ آپ نے شرک کیا شروع سے، آپ نے ابتدائی ہوگی، تو فرمایا اگر تقلید شرک کا نام ہے تو آپ تو مشرک ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اٹھتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ قرآن کریم کی آیت ہے فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ فانظر الى آثار رحمت اللہ، آپ اللہ کی آثار رحمت کو دیکھیے کہ اس امریکہ میں اللہ نے اس چھت کے نیچے کیسے کیسے علماء کو جمع کر دیا، یہ بھی اللہ کی آثار رحمت ہے، تاکہ یہاں جو مسلمان ہیں ان کے قلوب مردہ نہ ہوں، ان کو صحیح ہدایت ملتی رہے، ان کو صحیح روشنی ملتی رہے، ان کو صحیح گائیڈنس ملتی رہے. یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ جتنے علماء یہاں پر آئے الحمدللہ، مجھے سچی بات ہے، میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں، تو بڑی مسلط ہوئی اور سب سے مل کر بڑا دل خوش ہوا. آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا بھی بڑا اچھا لگا، اور ہم تو سچی بات ہے طالب علم لوگ ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، ہم تو آئے تھے اصل میں واقعہ سننے کے لیے. مفتی ہمارے جو نعمان صاحب ہیں، کہا پہلے تو انہوں نے کہا آپ نے مقالہ پڑھنا ہے، پھر کہا یہ کرنا ہے، تو مجھے لگا یہ بھی غیر مقلد ہو گئے، زور دیے جا رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. اور وہ مجھے یاد آیا ہمارے مولانا شام الق خانوی رحمتہ اللہ علیہ، ہمارے بڑوں میں سے وہ بھی گزرے، تو مولانا کے زمانے میں بھی یہ بڑا مسئلہ تھا، اور وہ اجتہاد کی بات چلا کرتی تھی، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا فتنہ آج کل کھڑا ہو رہا ہے کہ اجتہاد کریں، علماء نے جمود تاریخ کر دیا ہے، یہ مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ نیا مسئلہ فلاں مسئلہ نیا مسئلہ. ایک زمانے میں وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آیا، اب وہ بڑا مسئلہ ہو کہا صاحب علماء اجتہاد کر کے بتائیں. تو ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے بھائی، اگر تم اس عورت کے پیٹ میں اسی مرض کا نطفہ رکھو گے تو بچہ حلال کا ہے، اور غیر کا رکھو گے تو حرام کا ہے. یہ تو بات پہلے سے ہو گئی، رسول اللہ نے فرما دیا، ارشاد فرما دیا پہلے سے. بہرحال تو ایک شعر مجھے یاد ہے، بس بات ختم کرتا ہوں، اس سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا بچاؤ اقتداء میں ہی ہے، تقلید میں ہی ہے. اور وہ شعر کیا ہے کہ زجتحاد عالمان کم نظر، زجتحاد عالمان کم نظر، اقتداء بر رفتگاں محفوظ تھا. ان بزرگوں کے پیچھے چلتے رہیے، انشاءاللہ دین دنیا کی بڑائی اللہ نے اسی میں رکھی ہے. اللہ مجھے بھی ان کے نقش قدم پہ چلائے، اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرت مولانا نے جو آج کا یہ اہتمام کے انتظام کیا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں نہ صرف قبول فرمائے، بلکہ اس کے اثرات اور اس کے انوار و برکات پورے امریکہ میں اللہ تعالیٰ شائع فرمائے. تو آخر دعوان الحمدللہ.
جزاک اللہ احسن الجزا. بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بزرگ لوگ باقی ہیں، اور یقیناً حضرت کی جو خصوصاً ائمہ کرام کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، لوگ آج کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ اتنا کیسا عبادت کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال. اب ہمارے ذہنوں میں جو ہے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے اس عمل کو دیکھیں کہ کیا ان کا جذبہ تھا اور کیا ان کی حالت تھی، سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اچھا 40 سال میں پھر وہ گھر والی کے پاس بھی نہیں گئے، اس کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ تو اس طرح کا ایک سوال ایک غیر مقلد نے کیا حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں. تو ہمارے بزرگ نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو تم یہ سمجھو کہ کوئی رات میں جانا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی قرآن میں ہے حدیث میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض تو ان کی بیوی کو ہونا چاہیے تھا، ان کو تو نہیں ہوا، حق ان کا مارا گیا تو وہ بولتی، انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا. آپ کا کوئی حق مارا گیا کیا کہ میں جواب دوں؟ آپ کا تو کوئی حق نہیں مارا امام ابو حنیفہ نے جو آپ کو سوال پیدا ہو رہا ہے. یہ بس آدمی ایک چیز کو لیتا کیسے، یہ اصل میں وہ ہے کہ آپ کی منفی سوچ ہے یا مثبت سوچ ہے. گلاس میں آدھا پانی ہے تو آپ ڈسکرائب کیسا کریں گے، آدھا خالی ہے یا آدھا پانی ہے؟ آپ کی ذہنیت کو بتاتا ہے وہ کہ آپ کیا لیتے ہیں کسی سے. بہرحال پروگرام قریب ختم ہے، مگر اچھا یہ ہوا کہ ماشاءاللہ ڈنر سرو ہو گیا. اس سے زیادہ کیا، بعض مرتبہ لنچ میں بھی ایک سموسہ نہیں ملتا ہے. الحمدللہ ایک سموسہ مل گیا اور ڈنر بھی ہو گیا، تازہ دم بھی ہو گیا.